السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ میں ہوں سعدیہ اسد۔ پاکستان میں اس وقت ہفتے کی رات کے 9:30، بھارت میں 10 اور واشنگٹن میں ہفتے کی صبح کے 11:30 بجے ہیں۔ حسب معمول آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی شہ سرخیوں سے۔ پاکستان،
امریکہ الزام تراشی اور دھمکیوں سے گریز کرے اور انسداد دہشت گردی میں پاکستان کے تجربات سے استفادہ کرے، پاکستانی وزیر خارجہ کا مشورہ۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود۔
جنوبی ایشیا،
چارہ اسکینڈل کے ایک معاملے میں بہار کے سابق وزیر اعلیٰ لالو یادو کو مجرم قرار دیا گیا، انہیں جیل بھیج دیا گیا، عدالت 3 جنوری کو سزا سنائے گی۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم۔
اور عالمی خبروں میں، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد کے تحت شمالی کوریا کے ایٹمی پروگرام کو روکنے کے لیے اس پر مزید پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ اور خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ کو پاکستان کو دھمکیاں دینے یا مردے الزام ٹھہرانے کے بجائے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اس کے تجربے سے سیکھنا چاہیے۔ امریکہ کے ایک سخت بیان کے بعد ہفتے کے روز وزیر خارجہ خواجہ آصف نے ایک ٹویٹر پیغام میں کہا کہ اقوام متحدہ میں سفارتی محاذ پر اور افغانستان کی جنگ میں مایوسی امریکی بیان میں جھلکتی ہے۔ مزید تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے ناصر محمود۔
وزیر خارجہ خواجہ محمد آصف نے پاکستان سے متعلق امریکہ کے سخت بیانات پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے امریکہ کو الزام تراشیوں سے باز رہنے اور انسداد دہشت گردی کی جنگ میں پاکستان کے تجربات سے سیکھنے کا مشورہ دیا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے پاکستان پر اپنے ہاں موجود دہشت گردوں کے خلاف ٹھوس کارروائیوں کے مطالبات کرتے ہوئے انتباہی بیانات اور نائب امریکی صدر مائک پینس کے اس بیان پر کہ امریکہ پاکستان پر نظر رکھے ہوئے ہے، ایک بار پھر دونوں ملکوں کے درمیان سخت بیان بازی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ ہفتے کو ٹویٹر پر ایک پیغام میں پاکستانی وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں یروشلم سے متعلق امریکی فیصلے کے خلاف قرارداد منظور ہونے اور افغانستان میں جاری جنگ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ امریکہ کے اضطراب کا باعث ہیں۔ ان کے بقول، امریکہ پاکستان کو دھمکی نہ دے اور الزام نہ لگائے، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہمارے تجربے سے سیکھے، اگر یہی مشترکہ مقصد ہے تو۔ پاکستان کی ان یقین دہانیوں کے باوجود کہ اس نے اپنے ہاں تمام دہشت گرد نیٹورکس ختم کر دیے ہیں، امریکہ کی طرف سے ایسے عسکریت پسندوں کے خلاف کارروائیوں کا مطالبہ دہرایا جا رہا ہے جو ٹرمپ انتظامیہ کے بقول مبینہ طور پر پاکستانی سرزمین استعمال کرتے ہوئے افغانستان میں حملے کر رہے ہیں۔ تاہم اس کشیدہ ماحول میں پاکستان کے سفارتی اور عسکری عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اعتماد پر مبنی باہمی تعلقات ہی مثبت پیش رفت کا راستہ ہیں۔ فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے کہا ہے کہ امریکہ کی طرف سے پاکستان پر دہشت گردوں کی حمایت کے الزام سے باہمی تعاون پر منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ نجی ٹی وی چینل ڈان نیوز سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ افغانستان میں جنگ آخری مراحل میں ہے اور اسے وہاں موجود افغان فورسز اور بین الاقوامی افواج نہیں لڑنا ہے۔
افغانستان میں جو کام ہے وہ انہوں نے خود ہی کرنا ہے، اور وہ اگر ہمارے ساتھ بہتر کوآرڈینیشن افغان فورسز کی ہوگی تو جو یہ کراس بارڈر کی بات کرتے ہیں یا فیسیلیٹیشن فرام پاکستان کی بات کرتے ہیں، تو پاکستان سے کوئی ایک فیسیلیٹیٹر یا ٹیررسٹ اٹھ کے مائلز آف مائلز انسائڈ کابل کیسے اٹیک کر سکتا ہے کہ اگر ان کی اپنے ریٹ ہو افغانستان کے اندر؟ تو ہم اس سلسلے میں جو بھی ڈیفینس کوآپریشن کوآرڈینیشن ہے وہ کرنے کو تیار ہیں اور کر بھی رہے ہیں، لیکن بلیم گیم ول ٹیک نو ویئر۔
ان کے بقول پاکستان نے سرحد پر اپنی جانب مؤثر نگرانی کے انتظامات کیے ہیں اور فوجی کارروائیوں کے باعث فرار ہو کر افغانستان جانے والے عسکریت پسندوں کے خلاف پاکستانی فورسز کارروائی نہیں کر سکتی۔ ایک روز قبل ہی پاکستان کے ایوان بالا کی قائمہ کمیٹی برائے امور خارجہ میں بات کرتے ہوئے سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوا کا کہنا تھا کہ وہ بدستور پر امید ہیں کہ امریکہ کے ساتھ بات چیت سے ان اختلافات کو دور کیا جا سکتا ہے۔ اس اجلاس میں سینیٹر فرحت اللہ بابر کا کہنا تھا کہ امریکہ جماعت الدعویٰ کے سربراہ حافظ سعید کی گرفتاری میں مدد کے لیے مقرر $1 کروڑ انعام کا تذکرہ کرتا دکھائی دیتا ہے اور اس کی طرف سے پاکستان میں ایک بار پھر یک طرفہ کارروائی کا خدشہ موجود ہے۔ اس پر سیکرٹری خارجہ کا کہنا تھا کہ ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ یک طرفہ کارروائی کے مضمرات کے تناظر میں انٹیلیجنس معلومات کے تبادلے کا بھی جائزہ لیا گیا ہے۔ دفاعی امور کے سینئر تجزیہ کار اور پاکستانی فوج کے سابق لیفٹیننٹ جنرل طلعت مسعود کہتے ہیں کہ امریکہ اپنی پالیسی کے لیے ضروری سمجھے گا تو وہ یک طرفہ کارروائی کر سکتا ہے، لیکن یہ بہت افسوسناک ہوگا۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا،
میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی کوشش یہ ہے کہ ایک تو ان کے جو اعتراضات ہیں اور جو خدشات ہیں ان کو دور کیا جائے، لیکن اگر امریکہ واقعی میں یہ طلائبہ ہے کہ ایک لحاظ سے پاکستان کو پنش کرے, تو وہ میرے خیال میں اس کی صورت کئی طریقے سے کر سکتا ہے.
ان کے بقول امریکی انتظامیہ کی طرف سے تند و تیز بیانات اور دباؤ موجودہ حالات میں باہمی تعلقات اور خطے کی صورتحال کے تناظر میں سود مند ثابت نہیں ہوں گے. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پاکستان کی وزارت داخلہ نے حافظ سعید سے تعلق رکھنے والی سیاسی جماعت ملی مسلم لیگ کو الیکشن کمیشن میں رجسٹر نہ کرنے کے لیے کہا ہے. مزید تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے محمد جلیل.
پاکستان کی وزارت داخلہ نے ملی مسلم لیگ کا مبینہ تعلق ملک کے بعض شدت پسند گروپوں سے جوڑتے ہوئے اسے الیکشن کمیشن میں بطور سیاسی جماعت رجسٹر کرنے کے اقدام کی مخالفت کی ہے. الیکشن کمیشن نے ملی مسلم لیگ کو سیاسی جماعت کے طور پر رجسٹر کرنے سے انکار کیا تھا, جس پر اس نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی. وزارت داخلہ نے عدالت میں جمع کروائے گئے جواب میں کہا کہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کی رپورٹ کے تناظر میں وہ ملی مسلم لیگ کے بطور سیاسی جماعت اندراج کے حق میں نہیں ہے. اس کے بقول رپورٹ میں ان خدشات کا اظہار کیا گیا ہے کہ اگر ملی مسلم لیگ کو بطور سیاسی جماعت رجسٹر کیا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے ملکی سیاست میں شدت پسندی اور انتہا پسندی کے رجحانات کو فروغ ملے گا. وزارت داخلہ کی طرف سے عدالت میں داخل کیے گئے جواب کے مطابق ملی مسلم لیگ کا تعلق کالعدم شدت پسند تنظیم لشکر طیبہ اور جماعت الدعویٰ سے ہے, جن کے بارے میں بھارت کا دعویٰ ہے کہ وہ 2008 میں ممبئی میں ہونے والے دہشت گرد حملوں میں مبینہ طور پر ملوث تھیں. ملی مسلم لیگ نے ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف دائر اپنی درخواست میں موقف اختیار کیا ہے کہ اس جماعت کے کسی عہدیدار کا تعلق کسی کالعدم تنظیم سے نہیں ہے, اور آئین کے تحت انہیں ملک کے دیگر شہریوں کی طرح سیاسی جماعت بنا کر انتخابات میں حصہ لینے کا حق حاصل ہے. رواں سال اگست میں بعض افراد نے ملی مسلم لیگ کے نام سے نئی سیاسی جماعت بنانے کا اعلان کیا تھا, جن کا تعلق مبینہ طور پر حافظ سعید کی جماعت الدعویٰ سے بتایا جاتا ہے, جس پر ملک کے اندر اور باہر بعض حلقوں کی طرف سے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے. بعض مبصرین نے اسے ان عناصر کو ملک کے قومی دھارے میں شامل کرنے کی کوشش قرار دیا جو ماضی میں مبینہ طور پر شدت پسند سرگرمیوں میں ملوث رہے ہیں. تاہم سیاسی امور کی تجزیہ کار وجاہت مسعود کے خیال میں اس کوشش کے اچھے اثرات مرتب ہونے کی توقع نہیں کی جا سکتی ہے. ہفتے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا,
وہ قوتیں جو پاکستان میں روایتی طور پہ پولیٹیکل پارٹیز اور فورسز کو کھڑا کرتی رہی ہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے لیے, وہ حافظ صاحب کی جو تنظیم جس کو برسوں سے جو ہے وہ سرکاری مدد حاصل رہی ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہیں. میرے خیال میں تو ان کو قطعی طور پہ جب تک یہ پاکستان کے آئین اور پاکستان کے شہریوں کی برابری کو تسلیم نہ کریں, اور جب تک یہ نہ تسلیم کریں کہ یہ اپنے مذہبی خیالات کو مسلط کرنے پہ یقین نہیں رکھتے.
تاہم سابق وفاقی سیکرٹری داخلہ تسنیم نورانی کا کہنا ہے کہ اگر کسی شخص کے لیے قانونی طور پر کوئی رکاوٹ نہیں تو اسے سیاست میں حصہ لینے سے روکنا مناسب نہیں ہوگا.
اور میں سمجھتا ہوں کہ لانگ ٹرم میں آپ کو اس میں سے جو فرد ہے اس کے خلاف کچھ ثبوت ہے ان کو آپ کو سزا دینی چاہیے قانون کے تحت, اور جو سزا یافتہ ہے اس کو سیاست میں حصہ لینے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے, اور جو ادارے ہیں اگر ان کے خلاف آپ کے پاس ثبوت ہے تو ظاہر ہے ان کو آپ کو بند کر دینا چاہیے, اور جو نہیں ہے اور وہ صرف مذہب سے ان کا لگاؤ ہے اور مذہب سے ان کا پیار ہے ان کو میں سمجھتا ہوں کہ سیاست میں اجازت دینی چاہیے تاکہ وہ اپنا ایک قسم کا ایکسٹرا انرجی جو ہے اس کو استعمال کر سکے.
حافظ سعید کو رواں سال کے اوائل میں پنجاب حکومت نے نظر بند کر دیا تھا, لیکن گزشتہ ماہ ہی عدالت نے عدم ثبوت کی بنا پر ان کی نظر بندی میں توسیع نہ دیتے ہوئے انہیں رہا کرنے کا حکم دیا تھا, اور رہائی کے بعد انہوں نے آئندہ سال عام انتخابات میں حصہ لینے کا اعلان بھی کیا تھا. رواں ہفتے امریکہ نے حافظ سعید کی طرف سے آئندہ عام انتخابات میں حصہ لینے کے ارادے پر تشویش کا اظہار کیا تھا. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
سن 2017 میں پاکستان کی سیاست کے افق پر تین مرتبہ ملک کے وزیراعظم منتخب ہونے والے نواز شریف کے خلاف بدعنوانی کی چھان بین اور سپریم کورٹ کی جانب سے ان کی نااہلی کے فیصلے کا معاملہ چھایا رہا. اسی دوران گزشتہ کئی برسوں کی طرح پاکستان کے انتہا پسندوں کے ساتھ مبینہ رابطے امریکہ کے ساتھ اس کے تناؤ کا مرکز رہے. اسلام آباد سے ایاز گل کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر.
سیاسی بحران 28 جولائی کو اس وقت شروع ہوا جب سپریم کورٹ نے ایک حکم کے ذریعے وزیراعظم نواز شریف کو بیرون ملک اپنے اثاثے خفیہ رکھنے پر نااہل قرار دے دیا. ان اثاثوں کا انکشاف سن 2016 میں پاناما پیپرز کے ذریعے ہوا تھا. مگر سابق وزیر اعظم اور ان کے حامی کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے پاکستان میں جمہوریت کو کمزور کرنے کی غرض سے فوج کے ایما پر شریف کو سزا دی. نواز شریف کہتے ہیں
فیصلے میں وہ ایسے ہی الفاظ تھے جیسے کہ ہمارے مخالفین سیاسی مخالفین ہمارے خلاف استعمال کرتے ہیں, اور میں آج پھر واضح طور پہ کہتا ہوں کہ سزا دی نہیں جا رہی, یہ دلوائی جا رہی.
فوجی عہدیدار ان الزامات کی تردید کرتے ہیں. بعض تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ عدالتی کاروائی کا آغاز شریف کی سول حکومت کا دباؤ بڑھانے اور فوج کا اثر کم کرنے کی کوششوں کی وجہ سے ہوا, خاص طور پر ملکی خارجہ پالیسی کے بارے میں. نواز شریف کے سیاسی حریف عمران خان نے, جنہوں نے اس قانونی لڑائی کی قیادت کی, عدالت کے فیصلے کی تعریف کی اور ان الزامات کو مسترد کر دیا کہ عدالتی کاروائی کے پیچھے فوج کا ہاتھ تھا.
In Pakistan, anyone who was in power was always above law. So to bring him under the rule of law was this whole Panama Papers struggle.
پاکستان میں ہمیشہ سے جو اقتدار میں ہے وہ قانون سے بالا تر ہے. چنانچہ پاناما پیپرز کی تمام جدوجہد انہیں قانون کے تحت لانے کے لیے تھی, اور 28 جولائی کو جو کچھ ہوا وہ پاکستان میں جمہوریت کی تاریخ کا سنگ میل ہے. سپریم کورٹ نے نہ صرف پاکستان میں ایک ایسے طاقتور شخص کو نااہل قرار دیا جو ملک کے تمام اداروں کو کنٹرول کرتا تھا, بلکہ فوج بھی آئین اور قانون کی حکمرانی کے ساتھ کھڑی رہی. نواز شریف کی برطرفی کے چند روز بعد پارٹی میں ان کے پکے حامی شاہد خاقان عباسی کو ان کی جگہ وزیر اعظم بنا دیا گیا, اور یوں ان افواہوں کا خاتمہ ہو گیا کہ فوج اقتدار پر قبضہ کر لے گی. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ کے عابد سلہری کہتے ہیں
negatively on the continuation of the system, it might have affected negatively continuation of economic stability.
نظام کے تسلسل پر اس کا کچھ منفی اثر پڑا, ہو سکتا ہے اقتصادی استحکام پر بھی اس کا منفی اثر پڑا ہو, مگر جماعت کے اندر ہی اس تبدیلی سے میرے خیال میں بیرونی دنیا میں اور ملک کے اندر یہ پیغام یقیناً گیا ہے کہ پاکستان میں جمہوریت مستحکم ہوئی ہے, کوئی بغاوت نہیں ہوئی, کوئی تختہ نہیں الٹا گیا, اور بلا شبہ معمولات زندگی جاری ہیں. ناقدین کا کہنا ہے کہ سیاسی گڑبڑ کے طول پکڑنے سے ایک ایسے ملک میں انتہا پسندوں کو تقویت ملی جس پر طویل عرصے سے الزام ہے کہ وہاں ایسے عسکریت پسند موجود ہیں جو بھارت کے خلاف تشدد اور افغانستان میں تنازع کو ہوا دینے کی سازش کرتے ہیں. نومبر میں ایک کٹر مذہبی رہنما اور ان کے حامیوں نے ملک کی دارالحکومت کو 3 ہفتوں کے لیے مفلوج کر کے رکھ دیا. ان کا مطالبہ تھا کہ مبینہ توہین مذہب کی بنا پر وزیر قانون مستعفی ہوں. ہجوم کو منتشر کرنے کی کوششیں ناکام ہوئیں اور مظاہرین مشتعل ہو گئے. حکومت اور فوج نے احتجاج کرنے والوں کے مطالبات تسلیم کر لیے, جن میں وزیر قانون کا استعفی بھی شامل تھا. ناقدین اسے ایک ایٹمی ملک کی جانب سے انتہا پسندی کے سامنے ہتھیار ڈالنے کے مترادف خیال کرتے ہیں. بین الاقوامی برادری کو بھی اس پر تشویش ہے. امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن کہتے ہیں
پاکستان has allowed so many terrorist organizations to find safe haven within its territories and these organizations are growing in size.
نے بہت سی دہشت گرد تنظیموں کو اپنے علاقے میں پناہ گاہیں حاصل کرنے کی اجازت دی ہے, اور ان تنظیموں کے حجم میں اضافہ ہو رہا ہے اور ان کا اثر بڑھ رہا ہے, یہاں تک کہ میں نے پاکستان کی قیادت سے کہا کہ ان کا ہدف آپ ہو سکتے ہیں. پاکستانی عہدیدار کہتے ہیں کہ یہ تشویش بے بنیاد ہے. انہوں نے چین کے ساتھ فوجی اور اقتصادی تعلقات گہرے ہونے کا حوالہ دیا, اور کہا کہ چین کی جانب سے گزشتہ چند برسوں میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری نے پاکستان میں اور خطے میں عمومی طور پر استحکام کی بنیاد ڈال دی ہے. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
بھارتی عہدیداروں نے ہفتے کے روز الزام لگایا ہے کہ کنٹرول لائن پر مبینہ پاکستانی فائرنگ سے 2 افسران سمیت 4 بھارتی فوجی ہلاک ہو گئے ہیں. سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ.
سنیچر کی شام جموں میں بھارتی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی طرف سے جاری کیے گئے ایک بیان میں الزام لگایا گیا ہے کہ نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کے ضلع راجوری میں واقع حد بندی لائن کے کیرن سیکٹر میں پاکستانی فوج کی بلا اشتعال فائرنگ میں بھارتی فوج کا ایک میجر, ایک لانس نائک اور ایک سپاہی ہلاک ہو گئے اور 2 اور فوجی زخمی ہو گئے جن کا علاج ہو رہا ہے. ایک اور اطلاع میں بھارتی فوجی عہدیداروں کے حوالے سے مارے گئے بھارتی فوجیوں کی کل تعداد 4 بتائی گئی ہے. اس اطلاع کے مطابق زخمی سپاہیوں میں سے ایک جس کی شناخت گرمیت سنگھ کے طور پر کی گئی ہے، بعد میں زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسا۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستانی فائرنگ کا سختی اور مؤثر انداز سے جواب دے دیا گیا ہے، اور بیان کے الفاظ میں بھارتی فوجیوں کی شہادت رائیگاں نہیں جائے گی۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ بھارتی میجر مہاکر پرفولا امباداس، لانس نائک گرمیل سنگھ، سپاہی پرگات سنگھ اور ان کے دو اور ساتھی کیری سیکٹر میں حدمندی لائن کی ایک چوکی کے قریب گشت پر تھے کہ ان پر پاکستانی فوج نے بلا اشتعال فائرنگ کی، جو نومبر 2003 میں طے پائے فائر بندی کے سمجھوتے کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ تاحال پاکستان کی طرف سے بھارتی الزام پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ 745 کلومیٹر لمبی حد بندی لائن یا لائن آف کنٹرول متنازفی کشمیر کو بھارت اور پاکستان کے زیر کنٹرول حصوں میں تقسیم کرتی ہے۔ 14 سال پہلے دونوں ملکوں کے درمیان سرحدوں پر طے پائے فائر بندی کے سمجھوتے کے باوجود مقابل فوجوں کے درمیان بار بار ساعتی مقابلے ہوتے رہے ہیں۔ جموں میں بھارتی فوجی عہدیداروں نے بتایا کہ سنیچر کو پیش آئے فائرنگ کے واقعے میں جو فوجی ہلاک یا زخمی ہو گئے، ان کا تعلق بھارتی فوج کی 120 انفینٹری بریگیڈ بٹالین سے ہے، اور یہ کہ یہ واقعہ بھارتی وقت کے مطابق دن کے 12:15 پیش آیا۔ نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کی وزیر اعلی محبوبہ مفتی نے ہلاکتوں پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی دلی ہمدردیاں مارے گئے فوجی میجر اور سپاہیوں کے خاندانوں کے ساتھ ہیں۔ ان کے نائب ڈاکٹر نرمل سنگھ نے اپنے بیان میں کہا، ان کے بقول، شہداء کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
بہار کے سابق وزیر اعلی لالو پرساد یادو اور 15 دوسرے افراد کو ایک جعلسازی مقدمے میں سی بی آئی کی خصوصی عدالت نے سزا سنائی ہے۔ تفصیلات دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں۔
رانچی کی ایک خصوصی سی بی آئی عدالت نے راشٹریہ جنتا دل کے صدر، بہار کے سابق وزیر اعلی اور سابق مرکزی وزیر لالو پرساد یادو کو چارہ اسکینڈل کے ایک معاملے میں قصوروار قرار دیا ہے۔ ان کے علاوہ مزید 15 افراد کو بھی مجرم قرار دیا گیا اور سبھی کو فوراً حراست میں لے کر برسا منڈا جیل بھیج دیا گیا۔ عدالت 3 جنوری کو سزا سنائے گی۔ سی بی آئی جج شیوپال سنگھ نے 1991 سے 1994 کے درمیان دیوگھر خزانے سے دھوکے سے 89 لاکھ روپے نکالے جانے کے معاملے میں کھچاکھچ بھرے کمرے عدالت میں فیصلہ سنایا۔ تاہم انہوں نے سابق وزیر اعلیٰ جگن ناتھ مشرا سمیت 6 ملزموں کو بری کر دیا۔ چارہ اسکینڈل کا یہ دوسرا معاملہ ہے جس میں لالو یادو کو مجرم قرار دیا گیا ہے۔ اس سے قبل چائی باسا خزانے سے 37 کروڑ روپے نکالے جانے کے معاملے میں انہیں 6 سال کی سزا ہو چکی ہے۔ سزا سنائے جانے کے بعد ان کی پارلیمنٹ کی رکنیت ختم ہو گئی تھی اور ان پر 6 سال کے لیے الیکشن لڑنے پر بھی پابندی لگا دی گئی تھی۔ یہ پورا معاملہ 950 کروڑ روپے کی مالی بدعنوانی کا ہے۔ اس میں کئی سابق افسران کو بھی سزا ہو چکی ہے۔ یہ معاملہ 21 برسوں سے زیر سماعت ہے۔ فیصلہ آنے کے فوراً بعد لالو یادو کے ٹویٹر ہینڈل سے ٹویٹ کر کے کہا گیا کہ جھوٹے جملے گھڑنے والوں، سچ اپنی جگہ پر کھڑا ہے، کان کھول کر سن لو، تم پریشان تو کر سکتے ہو مگر شکست نہیں دے سکتے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا اور آخر میں سچ کی جیت ہوگی۔ ان کے وکلا نے اس فیصلے کو اعلیٰ عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان کیا۔ راشٹریہ جنتا دل کے ترجمان منوج جھا نے فوراً ایک نیوز کانفرنس کر کے سیاسی بدنیتی سے کام کرنے کا الزام عائد کیا۔ لالو یادو پہلے بھی اپنے اور اپنے اہل خانہ کے خلاف ہونے والی کارروائیوں کے لیے بی جے پی کو مرد الزام ٹھہراتے رہے ہیں۔ کانگریس ترجمان منیش تیواری نے بہار کے سریجن اسکینڈل کا معاملہ اٹھایا جس میں مبینہ طور پر موجودہ وزیر اعلیٰ نتیش کمار بھی ملوث بتائے جاتے ہیں۔ انہوں نے بی جے پی سے سوال کیا کہ اس معاملے کو کیوں نہیں اٹھایا جاتا۔ ریاستی بی جے پی لیڈر اور وزیر نند کشور یادو نے کہا کہ اس معاملے سے بی جے پی کا کوئی تعلق نہیں، اس پر الزام تراشی غلط ہے، یہ عدالت کا فیصلہ ہے اور لالو یادو کو اس پر سوال نہیں اٹھانا چاہیے۔ ادھر انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے ہفتے کے روز ہی لالو یادو کی بیٹی میسا بھارتی اور ان کے شوہر کے خلاف منی لانڈرنگ کے ایک کیس میں فرد جرم داخل کیا۔ لالو یادو کی اہلیہ اور بہار کی سابق وزیر اعلیٰ رابڑی دیوی کے خلاف بھی مالی بدعنوانی کے معاملات قائم کیے گئے ہیں۔ ان کے بیٹے اور سابق نائب وزیر اعلیٰ تیجسوی یادو پر بھی بدعنوانی کے الزامات ہیں۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔ اینڈ اسٹوری ٹو۔
اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے جمعے کے روز شمالی کوریا کی ایک قرارداد متفقہ طور پر منظور کی ہے. اس کے تحت شمالی کوریا کے ایٹمی پروگرام کو روکنے کے لیے اس پر مزید پابندیاں عائد کی گئی ہیں. وائس آف امریکہ کی نامہ نگار ایزابیلا گچولی کی رپورٹ اسد نذیر کی زبانی.
اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے شمالی کوریا پر مزید پابندیاں عائد کرنے پر اتفاق کیا ہے جن کا نشانہ پیانگ یانگ کے وہ شعبے ہیں جو اس کے غیر قانونی ہتھیاروں کی تیاری میں معاون تصور کیے جاتے ہیں. ان پابندیوں کے تحت شمالی کوریا کے لیے تیل اور گیس کی درآمد پر قدغن ہوگی اور ایسی کسی بھی درآمد کے لیے سلامتی کونسل سے منظوری ضروری ہوگی. جمعے کو منظور کی گئی قرارداد میں شمالی کوریا کے بیرون ملک کام کرنے والے شہریوں کی طرف سے اپنے ملک کو بھیجے جانے والے مالی وسائل کو بھی روکنا شامل ہے. اس قرارداد کے حق میں ووٹ دینے والے ممالک میں کام کرنے والے تمام شمالی کوریائی کارکنوں کو 2 سال کے اندر اندر اپنے وطن واپس بھیج دیا جائے گا. اس قرارداد کا مسودہ امریکہ نے تیار کیا تھا اور امریکہ کا خیال ہے کہ شمالی کوریا کے میزائل امریکہ کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں. اقوام متحدہ میں امریکہ کی مستقل مندوب نکی ہیلی نے اس موقع پر سلامتی کونسل سے خطاب کرتے ہوئے کہا
And should the North Korean regime conduct another nuclear or ballistic missile test, this resolution commits the Security Council to take even further action.
سفیر نکی ہیلی کہہ رہی ہیں کہ اگر شمالی کوریا کی حکومت ایک اور ایٹمی یا بلیسٹک میزائل کا تجربہ کرے گا تو سلامتی کونسل مزید اقدامات اٹھائے گی. یہ قرارداد شمالی کوریا کو یہ واضح پیغام دے گی کہ اگر اس نے مزید خلاف ورزیاں جاری رکھیں تو وہ اپنے خلاف مزید پابندیوں کا سامنا کرے گا اور دنیا میں یک و تنہا ہو جائے گا. ان پابندیوں کا مقصد شمالی کوریا کی مشکلات سے دوچار اقتصادی صورتحال کو نشانہ بنا کر اسے اپنے ایٹمی ہتھیار کے پروگراموں سے ترک کرنے پر مجبور کرنا ہے. اقوام متحدہ میں برطانوی مندوب میتھیو رے کرافٹ کا کہنا ہے
Through the adoption of this resolution, we are showing the regime that our will is strong and that these provocative actions have severe...
یہ قرارداد منظور کر کے ہم اس حکومت کو یہ دکھا رہے ہیں کہ ہمارا عزم مصمم ہے اور اس کی اشتعال انگیز کاروائیوں کے سنگین نتائج نکلیں گے. اگر اس قرارداد پر مکمل طور سے عمل درآمد ہوا تو شمالی کوریا پیٹرولیم مصنوعات انتہائی کم مقدار میں درآمد کر سکے گا اور اس میں کمی بیشی کے بارے میں حالات کے مطابق سلامتی کونسل فیصلہ کیا کرے گی. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امریکہ یوکرین کی ان علیحدگی پسندوں کے ساتھ لڑائی میں مدد کرنے کے لیے جنہیں روس کی پشت پناہی حاصل ہے اسے ہلاکت خیز ہتھیار فراہم کر رہا ہے. یہ لڑائی یوکرین کے شمالی حصے میں ہے. امریکہ کے محکمہ خارجہ نے جمعے کے روز ایک بیان میں کہا ہے کہ یوکرین کی دفاعی صلاحیت میں اضافہ فراہم کرنے کا فیصلہ اس کوشش سے مطابقت میں ہے جو یوکرین کے طویل المیاد دفاعی اہلیت میں مدد کرنے سے متعلق ہے. امریکہ میں وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف بی آئی نے کرسمس کے موقع پر سین فرانسسکو کے ایک سیاحتی مقام پر دہشت گرد حملے کے مبینہ منصوبہ بنانے والے امریکی شخص کو گرفتار کر لیا ہے. حکام نے بتایا ہے کہ انہوں نے کیلیفورنیا کے علاقے موڈیسٹو سے 26 سالہ ایوریٹ آرون جیمسن کو رواں ہفتے گرفتار کیا. پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے نے آسٹریلیا کی حکومت سے کہا ہے کہ وہ ان سینکڑوں پناہ گزینوں کے لیے کوئی انسانی حل تلاش کرے جنہیں پاپوا نیوگینی کے جزیرے پر انتہائی مخدوش حالت میں بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا ہے. جنیوا میں یو این ایچ سی آر کے ہیڈ کوارٹر سے وائس آف امریکہ کے لیے لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر.
پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے نے آسٹریلیا کی حکومت پر الزام لگایا ہے کہ وہ جزیرہ مانس پر پناہ کی متلاشی 800 کے لگ بھگ لوگوں کی دیکھ بھال اور حفاظت کی ذمہ داریاں پوری کرنے سے گریز کر رہی ہے. ادارے نے کہا ہے کہ جب سے حکومت نے اکتوبر کے آخر میں اپنی ساحلی تنصیب بند کی ہے پناہ گزینوں کے لیے صورتحال مزید خطرناک ہو گئی ہے. گزشتہ 4 ہفتوں میں ادارے کے مطابق جن پناہ گزینوں کو نئے مقامات پر منتقل کیا گیا ہے ان پر کئی حملے ہو چکے ہیں. بدترین واقعہ وہ تھا جس میں 3 افراد خنجروں اور کلہاڑی سے مسلح تھے. یو این ایچ سی آر کی ترجمان خاتون سسیل پوئی کہتی ہیں کہ پناہ گزینوں کے خلاف مقامی لوگوں کی نفرت اور دشمنی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. انہوں نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آسٹریلیا کے حکام کو اس نازک صورتحال کا حل تلاش کرنا ہوگا.
We're talking here about people who have suffered tremendously, extreme trauma, and now are being feeling so insecure in these places.
ہم یہاں ان لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو ذہنی صدمے سے گزرے ہیں اور جہاں وہ مقیم ہیں وہاں خود کو بے حد غیر محفوظ خیال کر رہے ہیں. بہت سے لوگوں کو ایزائیں دی گئی ہیں. جن لوگوں کو گہرا صدمہ پہنچا ہے انہیں حراست میں لے لیا گیا ہے اور اب کوئی نہیں جانتا کہ ان کے ساتھ آئندہ کیا ہوگا. میرا خیال ہے کہ یہ ذہنی مسئلہ، یہ نفسیاتی مسئلہ ایک بڑا مسئلہ ہے. یو این ایچ سی آر کی ایک حالیہ طبی رپورٹ سے ظاہر ہوا ہے کہ مستقبل کے بارے میں غیر یقینی پناہ گزینوں کی جسمانی اور ذہنی صحت کو متاثر کر رہی ہے. ادارے نے خبردار کیا ہے کہ سہولتیں بند کیے جانے، رہنے سہنے اور حفظان صحت کی خراب صورتحال اور ناکافی طبی دیکھ بھال کی وجہ سے پناہ گزینوں میں تشدد اور خود کو نقصان پہنچانے کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
مسیحی برادری دنیا بھر میں سخت سیکیورٹی کے ساتھ کرسمس منانے کی تیاریاں کر رہی ہے. خاص طور پر ایشیا اور مشرق وسطی کے مسلم اکثریت والے ملکوں میں سیکیورٹی کافی بڑھا دی گئی ہے. امریکہ کے صدر، نائب صدر اور وزیر دفاع نے کرسمس کے موقع پر مختلف اڈوں پر تعینات امریکی فوجیوں سے ملاقات کی اور ان کی شاندار اور جرات مندانہ خدمات اور قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا. وائس آف امریکہ کی نامہ نگار زلاتی شاہو کی رپورٹ، اسد نذیر کی زبانی.
کرسمس سے قبل صدر ٹرمپ نے واشنگٹن کے مضافات میں واقع فوجیوں کے ہسپتال والٹر ریڈ کا دورہ کیا اور زخمی فوجیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا. نائب صدر مائک پینس نے افغانستان جا کر وہاں تعینات فوجیوں سے ملاقات کی، جبکہ وزیر دفاع جم میٹس نے گوانتانا موبے میں امریکی فوجی اڈے پر امریکی دستوں سے خطاب کیا. صدر ٹرمپ نے کرسمس کی تعطیلات سے قبل فوجی طبی مرکز کا دورہ کرتے ہوئے کہا، ہم یہاں انہیں کرسمس اور سال نو کی مبارکباد دینے آئے ہیں، ہم ان فوجیوں سے بہت محبت کرتے ہیں. امریکی صدر نے اس موقع پر زخمی فوجیوں اور ان کے اہل خانہ سے بھی ملاقات کی. دوسری طرف نائب صدر مائک پینس نے افغانستان کے بگرام ہوائی اڈے پر تعینات امریکی فوجیوں سے خطاب کیا اور کہا کہ امریکی فورسز دہشت گردوں کو ہر حال میں شکست سے دوچار کریں گی. فوجیوں سے خطاب کرتے ہوئے نائب صدر پینس نے کہا،
We've given you new authorities to directly target the terrorists and militants no matter where they hide. And this commander-in-chief has empowered our battlefield commanders with the freedom and flexibility you need to win.
ہم نے آپ کو نئے اختیارات دیے ہیں تاکہ آپ عسکریت پسندوں اور دہشت گردوں کو براہ راست نشانہ بنائیں، خواہ وہ کہیں بھی چھپے ہوئے ہو. ہمارے اس کمانڈر چیف نے میدان جنگ میں تعینات کمانڈروں کو ہر قسم کی فوجی کارروائی کی مکمل آزادی دے دی ہے. گوانتانامو بے بحری اڈے کے دورے کے موقع پر وزیر دفاع جم میٹس نے اس بات پر زور دیا کہ امریکہ کے لیے جنوبی مشرقی کیوبا کا یہ اڈا بے حد اہمیت رکھتا ہے. انہوں نے گوانتانا موبے میں قائم دہشت گردوں کی جیل کے مستقبل کے بارے میں کچھ نہیں کہا، تاہم ان کا کہنا تھا کہ امریکہ اس اڈے کو نہیں چھوڑے گا. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امریکن آٹو موبائل ایسوسی ایشن یا ٹرپل اے کا کہنا ہے کہ امریکہ میں اس برس تعطیلات کے دوران ریکارڈ تعداد میں لوگ سفر کر رہے ہیں، جن میں 107 ملین سے زیادہ بائی روڈ، جہاز یا ٹرین کے ذریعے اپنے رشتے داروں سے ملنے جائیں گے. ایسوسی ایشن کے مطابق گیس کی قیمتوں میں اضافے کے باوجود گزشتہ برس کے مقابلے میں توقع ہے کہ سفر کرنے والوں کی تعداد 3.1% تک بڑھی ہے. امریکی ریاست کیلیفورنیا میں جنگل میں لگنے والی آگ سینکڑوں ہزاروں ہیکٹر رقبے تک پھیل چکی ہے، جسے سن 1932 کے بعد سے اب تک جنگل میں لگنے والی سب سے بڑی آگ قرار دیا جا رہا ہے. اور فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے دہشت گردی کے خلاف نبرد آزما فرانسیسی دستوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے جمعے کے روز دارالحکومت نائجر کا دورہ کیا ہے، جہاں ان کے ہم منصب محمدو صوفو نے ان کا خیر مقدم کیا. اس کے ساتھ ہی یہ شو اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری اور پروڈیوسر تھے انجم ہیرلڈ گل. سعدیہ اسد کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.